واقعہ نمبر 136 ہرنی کے اوپر رحم اور صبح تین کی سلطنت. صبح تین کا ذریعہ معاش بہت حقیر تھا لیکن دفعتن تخت سلطنت پر پہنچ گیا. کہا جاتا ہے کہ ایک روز اپنی خوراک کی تلاش میں شکار کے لیے گیا, وہاں ایک ہرن کا بچہ شکار کیا. جب اسے گرفتار کر کے شہر کا واپس ہوا تو دیکھا کہ اس کی ماں ہرنی حضرت کے عالم میں اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے. تو گفتگین کو اس پر رحم آیا اور یہ سوچ کر اس کے بچے کو چھوڑ دیا کہ آج کے شب فاقے سے بسر کر لوں گا. رات کو عالم خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک حیوان کے حال پر رحم کیا ہے, اس کے عوض میں خدا تعالیٰ تمہیں اور تمہارے خاندان کو سلطنت عطا فرمائے گا, آئندہ رحم و کرم سے کبھی دستبردار نہ ہونا. اس کے برعکس جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے جو مصر کے بادشاہ بن چکے تھے پہنچے تو حضرت یوسف نے حکم دیا کہ سب لوگ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں. جب حضرت یوسف دور سے نظر آئے تو حضرت یوسف شاہی آداب و رسوم کے ملحوظ رکھتے ہوئے نہ کہ ہوائے نفس اور جاہ طلبی کے لیے سواری سے اتر کر پاپ یادہ نہیں ہوئے. اس وقت حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا یوسف اپنا ہاتھ کھولو. جب انہوں نے ہاتھ کھولا تو اس میں سے ایک نور نکل کر اوپر کی طرف پرواز کر گئے. حضرت جبریل نے کہا یہ نبوت کا نور تھا جو تمہاری سلب سے خارج ہو گیا کیونکہ تم اپنے بوڑھے باپ کے سامنے پاک یادہ نہیں ہوئے. اس کے بعد نبوت حضرت یوسف کے بھائی لاوی کی نسل میں آ گئی کیونکہ وہ نسبتاً اپنے باپ حضرت یعقوب کا ادب زیادہ کرتے تھے. واقعہ نمبر 137 غلامی کی رسم و راہ. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک روز ایک غلام سے میری ملاقات ہوئی. اس کی گفتگو نے مجھے بہت متاثر کیا. جاڑے کا موسم تھا اور وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ غلام تم نے ضرورت کے مطابق لباس کیوں نہیں پہنا؟ اس نے کہا میرے پاس لباس نہیں ہے. میں نے کہا کسی سے کہتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا غلام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے آقا کے علاوہ کسی اور سے کہے. میں نے کہا ٹھیک کہتے ہو, پھر اپنے آقا ہی سے کہو. اس نے کہا وہ مجھے اس حال میں دیکھ چکا ہے, جب مناسب سمجھے گا وہ خود ہی دے دے گا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس بات سے مجھے سمجھ میں آیا کہ بندگی اور غلامی کو راہ و روش کیا ہے. بندے کا کام فرما برداری ہے لیکن اس کی پذیرائی اور دیکھ بھال آقا کے ذمے ہے کہ جس طرح مناسب ہو اس کے ساتھ سلوک کرے. افسوس کہ ہم نے ایک روز بھی بندگی کے طور طریقوں پر غور نہیں کیا. ہم سے کہا گیا کہ کام اور کسب معاش کی کوشش کرو, حرکت کرو, خدا بھی راضی ہے, لیکن یہ جنبش اور عمل انسانیت اور وقار کے ساتھ ہونا چاہیے. حرص و طمع کے ساتھ نہیں. خریدار کی گردن کاٹنا, جلال اور نزاع اور میرا مال اور میرا اقتدار, یہ تمام چیزیں بندگی کی ضد ہیں. بندے کو فقر و مواحد سے کیا کام. واقعہ نمبر 138 جواہرات کے خزانے میں بادشاہ کی موت. ایک عجیب اور عبرت انگیز حکایت نظر سے گزری ہے کہ بادشاہ جواہرات کا بہت عاشق تھا. جہاں کہیں کسی بھی موتی یا جواہرات کا سراغ ملتا تھا اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیتا تھا. چنانچہ اس طرح جواہرات کا بہت بڑا ذخیرہ مہیا کر لیا تھا اور ان کے لیے خزانہ مخصوص تھا جس میں صرف ایک ہی دروازہ تھا. اس میں دو قفل لگاتا تھا, ایک باہر سے اور ایک اندر سے, اور ان کی کنجیاں بھی اپنے ہی پاس رکھتا تھا. بیرونی اور اندرونی قفل کی کنجیاں خاص طور سے الگ الگ قسم کی بنوائی تھی. ہفتے میں ایک روز اپنے سارے کام ملتوی کر کے خزانے میں جاتا تھا اور جواہر کو ادھر سے ادھر رکھ کر اپنا وقت گزارتا تھا. یہ شغل اسے بہت اچھا معلوم ہوتا تھا اور اس پر ایک کیش تاری ہو جاتا تھا. جب وہ خزانے میں جانا چاہتا تھا تو ہمیشہ تنہا جاتا تھا اور دونوں کنجیاں اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا. ایک دن معین روز کے برخلاف ہفتے میں کسی دوسرے دن میں جواہرات کے شوق نے سر ابھارا. چنانچہ وہاں پہنچ کر معمول کے مطابق خوب لطف اندوز ہوا. جب باہر نکلنا چاہا اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ اندرونی قفل کی کنجی ساتھ لانا ہی بھول گیا. انتہائی پریشانی میں خزانے کے ایک گوشے میں گر پڑا اور چند نالا فریاد کی, لیکن کسی نے نہیں سنا اور کسی کو یہ استعمال بھی نہیں ہوا کہ بادشاہ کسی قید خانے میں بند ہے اور اس نے آخری وقت کس حسرت سے ان جواہرات پر نظر ڈالی ہوگی. جب اس واقعے کو چند روز گزر گئے تو وزیر کو فکر پیدا ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ جواہرات کے خزانے میں قید ہو گیا ہو. جب دروازہ توڑا گیا تو بادشاہ کی سڑی ہوئی لاش کی بدبو پھیلی. مجھ کو اور آپ کو بھی اپنی جانب سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ مبادہ ہمارے سر پر بھی کسی وقت ایسی ہی آفت آ جائے. خداوند تو ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرما. واقعہ نمبر 149 مسجد حج کے عوض انفاق اور بخشش. حاجی نوری نے کلمہ طیبہ میں درج کیا ہے کہ عبداللہ مبارک نے مسجد حج کے ارادے سے سفر شروع کیا. کوفے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک معظمہ ایک ویرانے میں گئی اور وہاں سے ایک مرا ہوا مرغ اٹھا کر لے گئی. عبداللہ متوجہ ہوئے اور اس عورت کا تعاقب کیا یعنی پیچھا کیا. جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اپنے بچوں کو خوشخبری دی کہ تمہارے لیے مرغ لائی ہوئی.
اس پر بچوں نے بھی خوشی سے دیکھنا شروع کر دیا. عبداللہ نے دروازے پر دستک دی اور اس کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک علوی عورت ہے جو انتہائی تنگ دستی میں بسر کر رہی ہے اور اس کے بچے بھوک سے اس قدر پریشان ہیں کہ ان کے لیے مردار کھانا بھی حلال ہو گیا ہے. عبداللہ نے وہ 1000 دینار جو سفر خرچ کے لیے اپنے ہمراہ لائے تھے اس عورت کو دے دیے اور خود غصہ میں ٹھہر گئے. جب حجاج کا قافلہ واپس گیا تو ایک حاجی عبداللہ کو تلاش کرتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور کہا, اے عبداللہ یہ کیسی بلا تم نے اپنے سر پر نازل کیا؟ انہوں نے کہا, کیسی بلا؟ اس نے کہا, تمہیں یاد ہوگا کہ تم عرفات میں 10000 دینار میرے سپرد کر کے چلے گئے تھے, اس کے بعد انہیں واپس لینے نہیں آئے. میں اس وقت سے برابر ان کی حفاظت کر رہا ہوں. عبداللہ نے کہا, میں حاجی کے لیے نہیں گیا تو کوئی چیز تمہاری سپردگی میں کیوں کر دیتا؟ حاجی نے کہا, نہیں تم خود ہی تھے, اپنی امانت لو اور مجھے اس ذمہ داری سے پردوش کرو. واقعہ نمبر 140 خدا کے ہاتھ باغ کی فروخت. تفسیر ابو الفتوح راضی میں یہ مبارکہ منزل لذی یقض اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابو دحدہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ کیا خدا ہم سے قرض لیتا ہے؟ فرمایا, ہاں. تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے پاس دو باغ ہیں, آپ اجازت دیں تو میں دونوں کی خدا کی راہ میں دے دوں. حضرت نے فرمایا, نہیں. انہوں نے عرض کیا, ایک باغ دے سکتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا, اس کا تمہیں اختیار ہے. ابو دحدہ نے کہا, آپ گواہ رہیں کہ دونوں میں جو بہتر ہے اسے میں نے خدا کی راہ میں دے دیا. ابھی ان کے اہل عیال اسی باغ میں سکونت پذیر تھے, یہ خود باغ میں داخل نہیں ہوئے بلکہ باہر سے انہیں آواز دے کر کہا, تم لوگ باغ سے باہر آ جاؤ کیونکہ میں رسول اللہ کے ذریعے خدا سے معاملہ کر چکا ہوں اور اس پہ اجر اور ثواب میں تم لوگ بھی شریک ہو. اس وقت اس کے زوجہ نے چند دلکش اشعار پڑھے اور اس معاملہ پر بہت خوشحال ہوئی. حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ خدا اس قرض کے بدلے میں جو ابو دحدہ نے دیا ہے 1000000 گنا عوض اور اجر عطا فرمائے گا. واقعہ نمبر 141 اسلام کے فوجی مکار دشمن کے مقابلے میں. حاجی نوری کی کتاب کلمہ طیبہ میں تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء کے دور میں ایک غزوے کے سلسلے میں 2000 افراد پر مشتمل لشکر اسلام جناب زید بن حارثہ کی سرداری میں دشمن کے مقابلے پر روانہ ہوا. مکار دشمنوں کی تعداد 3000 تھی مگر اس میں سے صرف 1000 باہر آئے تاکہ مسلمانوں کو فریب دے کہ ہماری تعداد کم ہے, اور 2000 قلعے کے اندر جاسوسے مسلمانوں کا جاسوس تحقیق کے حال کے لیے گیا اور واپس آ کے خبر دی کہ دشمن کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں ہے. اس سے مسلمانوں کی ضرورت بڑھ گئی اور مقابلے کے بعد جب ان لوگوں نے فرار اختیار کیا تو ان لوگوں نے پیچھا کیا. دشمن کا منصوبہ بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کو قلعہ کے اندر پھینک لیں اور پھر کسی کو زندہ نہ چھوڑیں. جب عصر کا وقت ہوا تو کفار پستہ ہو کر قلعے کے اندر چلے گئے اور مسلمان بھی ان کا تعاقب کرتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے. سارے کفار مختلف گوشوں میں چھپ گئے اور قلعے کا پھاٹک بھی بند کر لیا. ان کی تجویز یہ تھی کہ رات کے وقت 3000 سپاہی مسلمانوں کے اوپر جو غریب الوطن اور قلعے کے اندر آنے اور باہر نکلنے کے راستے سے واقف نہیں ہے یک بار بھی حملہ کر کے سب کو قتل کر دیں. مسلمانوں کو بھی ویسے تھی اور انہیں صبح ہوا کہ شاید وہ گھر گئے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ صبح تک صبر کریں گے, جب روشنی پھیل جائے گی تو ان سے سمجھ لیں گے. لشکر اسلام کے سارے سپاہی سو گئے, صرف 4 مجاہد جاگتے رہے. خود زید بن حارثہ, عبداللہ بن رواحہ, فتادہ بن نعمان اور قیس بن عاصم. قیس قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور بقیہ 3 آدمی نماز میں مشغول ہو گئے. جب آدھی رات گزری تو 3500 دشمنوں نے دفتن حملہ کر دیا. ظاہر ہے کہ انہوں نے جنگ کا جو نقشہ بنایا تھا اس کے پیش نظر کوئی مسلمان جان سلامت نہیں لے سکتا تھا. سب وطن سے دور اور مقامی صورتحال سے اجنبی تھے اور فضا بھی بالکل تاریخ تھی. درحالے کے دشمن کا وطن اور مسکن تھا اور اس کے چپے چپے سے پوری طرح واقفیت رکھتا تھا. ناگاہ قیس کے منہ سے جتلا جو قرآن میں سرگرم تھے مشعل کی روشنی کے مانند ایک نور تالے ہوا جس نے گرد و پیش کو گرم کر دیا. فتادہ سے زہرا ستارے کے مانند ایک نور, عبداللہ بن رواحہ سے چودھویں کے چاند کے چاندنی کے مانند ایک نور اور سردار لشکر زید بن حارثہ سے افتاد کے مانند ایک نور ظاہر ہوا جس نے تمام مقامات کو منور کر دیا. خاص بات یہ تھی کہ مسلمان تو جالے میں تھے اور زید کے نور سے ہر چیز کو دیکھ رہے تھے, لہذا انہوں نے کسی ایک مشرک کو بھی بغیر قتل یا اسیر کیے نہیں چھوڑا اور مسلمانوں سے کوئی ایک نفر بھی قتل نہیں ہوا. دوسرے روز جب یہ مال غنیمت اور اسیروں کے ساتھ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے تو پیغمبر بھی جبرائیل کے ذریعے مسلمانوں کی فتح ہوا فیروزی سے آگاہ ہو چکے تھے, لہذا صاحب کی ایک جماعت کے ہمراہ ان کی پیشوائی کے لیے تشریف لے گئے. زید نے حضرت کے 10 مبارک کو بوسہ دیا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارا ماجرا میں خود بیان کروں یا تم بتاؤ گے؟ زید نے عرض کیا, آفی فرمائیے. حضرت نے عرض کیا, یہ روشنیاں جو تمہارے فتح اور ظفر کا باعث بنی ان 4 افراد میں سے ہر ایک کے خاص عمل کا نور تھی. قیس کا نور جو ایک مشعل کے مانند تھا
ان کے ایک امر بالمعروف کا نتیجہ تھا جو انہوں نے انجام دیا تھا. ستارے کے معنی فتارہ کا نور ان کے قرض کی ادائیگی کی وجہ سے تھا. عبداللہ بن رواحہ کا چاند کے معنی نور ان کے صلہ رحم اور احسان کے اثر کا تھا جو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا. بظاہر اس واقعہ کا یہ تھا کہ جس وقت انہوں نے میدان جنگ کی طرف روانگی کا قصد کیا تو ان کے ماں باپ نے کہا, ہو سکتا ہے تم شہید ہو جاؤ اور یہ عورت ہمیں اذیت پہنچائے. اس پر عبداللہ نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ ان کے والدین اور ان کی زوجہ کے درمیان کوئی مخاصمت پیدا نہ ہو, اور اس طرح اپنے ماں باپ کو خوش کیا. لیکن زید کا آفتاب جیسا نور اس تواضع پروتنی اور ادب کی بنا پر تھا جو انہوں نے امر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں اختیار کیا تھا. لوگ زید کو پیغمبر کا بیٹا کہتے تھے اور حضرت رسول خدا بھی ان کو بہت عزیز رکھتے تھے. یہاں تک کہ ایک آیت نازل ہوئی کہ تمہارا منہ بولا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں ہے. ایک شخص نے زید سے کہا کہ اہل بیت میں تم سے افضل کون ہے؟ زید خاک پر گر پڑے اور کہا, تم نے ایسی بات کہی کہ جسے میں قبول کر لوں تو کافر ہو جاؤں. آیا میں علی سے افضل ہوں؟ میں علی کا ایک خادم ہوں, بشرطے کہ وہ مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لے. علی وہ انسان ہے جنہیں پیغمبر نے اپنا بھائی فرمایا اور اپنا وزیر قرار دیا ہے. انہوں نے اس منافق کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی نسبت اس طرح سے ادب اور ارادت کا ثبوت دیا کہ میں علی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, لہذا ان سے ایسا نور ظاہر ہوا. واقعہ نمبر 142, خدا کا فضل طلب کرو. دمیری نے کتاب حیوات الحیوان میں ابن ظفر سے عجیب حکایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اندلس کے سفر کے سلسلے میں ایک مکان پر وارد ہوا. صاحب خانہ نے میری پذیرائی کی. ایک روز میں نے کہا, یا من قال واسأل اللہ من فضلہ, یعنی اے خدا جس نے فرمایا کہ خدا سے اس کا فضل طلب کرو تاکہ تمہارے ساتھ اپنے فضل سے معاملہ کرے کیونکہ خدا تم پر مہربان ہے. صاحب خانہ نے کہا, تم نے ایک عظیم آیت پڑھی, میں اس آیت کے بارے میں ایک عجیب حکایت نظر میں رکھتا ہوں. چند سال قبل دو نصرانی راہب میرے شہر میں وارد ہوئے اور مسلمان ہو گئے. وہ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک علمی مدرسے میں جاتے تھے اور حدیث کا درس لیتے تھے. انہوں نے میرا مکان کرائے پر لے رکھا تھا اور باہر جا کر سبق پڑھتے تھے. لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور ان کی زبانوں پر مختلف خیالات آتے رہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کے کچھ خاص مقاصد تھے لیکن چونکہ وہ میرے گھر میں رہتے تھے میں نے سوا حقیقت کے ان میں کوئی تصنع نہیں پایا. ان کی نماز روزہ عبادت کی شان اور سحری خیزی سب اپنی جگہ باقاعدہ تھی. خلاصے کے مسلمان اور ہر پہلو سے عبادت گزار بندے تھے. یہاں تک کہ ان دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور تجدید و تشیع اور دفن و کفن کے مراسم آئین اسلام کے مطابق انجام پایا اور وہ دوسرا عابد اسی طرح میرے مکان میں مقیم رہا. ایک روز میں نے اس سے کہا کہ تم میں سے ایک سوال میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں, امید ہے کہ جواب دے کر میری خواہش پوری کرو گے. اس نے کہا, میری گردن پر تمہارا حق ہے, میں ضرور جواب دوں گا. میں نے پوچھا, یہ کیوں کر ہوا کہ تم بلاد نصارہ سے بلاد اسلام میں آ گئے اور مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا, ہم دونوں نصرانی عابدوں اور راہبوں میں سے تھے اور ہمارا قیام کلیسا میں تھا. کلیسا کے متعمم نے ایک مدت تک ایک مسلمان قیدی کو ہمارا خادم اور رفیق معین کر رکھا تھا. یہ مسلمان قیدی قرآن بہت پڑھتا تھا اور میں اور میرا رفیق دونوں یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے. لہٰذا اس شخص سے طے کیا کہ ہمیں اتنی عربی سکھا دے کہ ہم عربی عبارتوں کے مطلب سمجھیں, بالخصوص آیات قرآن کے معنی اور ترجمہ. بہت دنوں تک یہ عقیر قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور ہم کان لگا کر سنتے رہے. ایک روز اس نے اس آیت کی تلاوت کی, واسأل اللہ من فضلہ ان اللہ کان بكم رحیما, یعنی خدا سے اس کے فضل میں سے طلب کرو, یقیناً خدا تم پر مہربان ہے. میں نے اپنے رفیق سے کہا, دیکھ رہے ہو کہ صاحب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ چاہتے ہو اس کے فضل سے چاہو. میں منکر تھا لیکن میرے دانش مند رفیق نے کہا, خدا بزرگ اور برتر ہے اور اس کا کارخانہ قدرت وسیع ہے. پھر چند روز کے بعد میں نے آیت ادعونی استجب لکم سنی, یعنی تم دعا کرو تاکہ میں اسے قبول کروں. میں نے کہا, یہ دعویٰ اس سے بھی بڑھ کے ہے. میرے رفیق نے کہا, میں مطمئن ہوں کہ یہ قرآن اسی پیغمبر معود کا لایا ہوا ہے, مسیح جس کی آمد کی بشارت دے چکے ہیں. ایک مدت کے بعد ہم لوگ کھانا کھانے مشغول تھے کہ لقمہ میرے گلے میں پھنس گیا اور میری جان پر بن گئی. اس عالم میں جب میں ہلاکت کے قریب تھا شراب کا جام حلق میں اڈالا گیا لیکن وہ شراب نیچے نہیں اتری بلکہ واپس آ گئی. اسی حال میں جب موت میرے سامنے کھڑی تھی ایک مرتبہ مجھے آیت بس اللہ من فضلہ اور آیت ادعونی استجب لکم یاد آ گئی. میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا وندہ, اگر یہ بات برحق اور پیغمبر کی طرف سے ہے تو میری فریاد کو پہنچ اور ایسا پانی بھیج دے کہ جو میرے گلے سے اتر جائے. ایک مرتبہ پاس رکھا ہوا پتھر شگافتہ ہو گیا اور اس سے پانی بہنے لگا. میں نے خادم کو اشارہ کیا, اس نے وہ پانی لے کر میرے حلق میں ڈالا جس سے لقمہ نیچے اتر گیا اور میں اس مصیبت سے نجات پا گیا اور پتھر کا پانی بھی خشک ہو گیا. اس مقام پر تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان قیدی نے جب یہ دیکھا کہ پتھر سے پانی جاری ہے تو میرے ہاتھوں اور پاؤں کی بوسے لینے لگا اور کہا, میں بھی نصرانی ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا, بدبخت, یہ کرامت تمہارے ہی قرآن کی تاثیر ہے. اس نے کہا, تم چاہتے ہو کہ میں نصرانی نہ ہوں. بالآخر وہ کلیسائی کے رئیس کے پاس گیا اور نصرانی ہو گیا بغیر اس کے کی تحقیق کر کے واقعے کی اصلیت معلوم کرتا. لیکن میں نے اور میرے رفیق نے کہا,
کہ اس سے بہتر معجزہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم کہاں جائیں جبکہ ایک عمر بلاد نصارہ میں بسر کر چکے ہیں. میرے رفیق نے زیادہ عقل مند تھا, اس آیت سے کیوں غافل ہو کہا, ہم اس آیت سے تمسک کریں گے تاکہ وہ ہماری نجات کا راستہ فراہم کرے. چنانچہ ہم نے انہی آیتوں سے تمسک کرتے ہوئے کہا, خداوندہ اے سارے قرآن پیغمبر عربی کا واسطہ ہماری نجات کا راستہ دکھا دے. جب ہم دونوں سوئے ہوئے تو عالم رویہ میں دیکھا کہ ایک نورانی پیکر آسمان کی جانب سے اس زمین پر اترا. دو فرشتوں نے ایک تخت بچھایا, ان جناب نے اس پر بیٹھتے ہی ارشاد فرمایا, جس سے وہ تمام شکلیں جو کلیسائی کے در و دیوار پر بنی ہوئی تھیں محو ہو گئیں. میں نے سامنے جا کر عرض کیا کہ آپ مسیحا ہیں, انہوں نے فرمایا, نہیں میں محمد ہوں, وہی شخص جسے تم نے طلب کیا تھا. میں تمہیں راہ نجات دکھانے کے لیے آیا ہوں, تمہیں چاہیے کہ ان شہروں سے ہجرت کر کے بلاد اسلام میں چلے جاؤں. میں نے عرض کیا, یا محمد میں واقف نہیں ہوں کہ کہاں جاؤں. حضرت نے ان دونوں فرشتوں سے جنہوں نے تخت بچھایا تھا فرمایا کہ سلطان کے پاس جاؤ اور اسے میری جانب سے حکم دو کہ ان دونوں شخصوں کو بلاد مسلمین نے پہنچا دیا, اور مسلمان بھی جو نصرانی ہو گیا ہے اسلام کی طرف واپس آ جائے, اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے. میں خواب سے بیدار ہوا, اپنے رفیق سے اس کا ذکر کیا, معلوم ہوا کہ اس نے بھی بغیر کسی کمی و بیشی کے یہی خواب دیکھا ہے. میرے رفیق نے کہا, اٹھو بادشاہ کے پاس ہم لوگ چلیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم دونوں سلطان کے دربار میں پہنچے تو ہمیں دیکھ کر اس کے دل پر ایک حیبت طاری ہو گئی. میرے رفیق نے کہا, ہمارے بارے میں آپ کے خواب میں کچھ کہا گیا ہے, اس پر عمل کیجیے. بادشاہ لڑکنے لگا اور کہا, یہ ایسا حکم ہے جس کی میں مخالفت نہیں کر سکتا. تم لوگ جہاں جانا چاہتے ہو تمہارے لیے سفر کے وسائل مہیا ہیں, البتہ جب تک ہماری سلطنت کے اندر ہو کوئی شخص اس ماجرے سے آگاہ نہ ہونے پائے. اور ایک ملازم کو ہمارے سامان سفر تیار کرنے کا حکم دیا. پھر اسی وقت ایک شخص کو بھیج کر اس مسلمان قیدی کو بلایا جو نصرانی ہو گیا تھا, اور کہا کہ تم کیسے نصرانی ہو گئے. اس نے جواب دیا, میں نے ایک معجزہ دیکھا لہذا نصرانی ہو گیا. بادشاہ نے کہا, تم پھر اسلام کی طرف پلٹ جاؤ. اس نے جواب دیا, میں ہرگز اسلام کی طرف نہیں جاؤں گا. بادشاہ نے کہا, ہم بھی ایسا نصرانی نہیں چاہتے, اور جلاد کو بلا کر اسے قتل کروا دیا. خطرہ دنیا والا آخرہ, وہ ہمیں پوری عزت اور احترام کے راحت کے ساتھ آپ کے ملک میں پہنچایا گئے, اور بقیہ حالات سے تو آپ خود ہی واقف ہیں. واقعہ نمبر 143, کشتی میں شیرین پانی کی بارش. میرا ایک مرحوم رفیق یہ داستان نقل کر رہا تھا کہ ایک سفر میں میرے چچا کے بیٹوں نے ہندوستان سے دبئی کے لیے کشتی پر ناریل بار کیا, اور روانگی کے وقت بمبئی سے تار کیا کہ ہم تقریباً ایک ہفتے بعد پہنچ جائیں گے. لیکن ایک ہفتہ گزرا, دو مہینے, دو ہفتے گزرے, یہاں تک ایک مہینہ گزر گیا, اور ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں ملی. ہم نے یقین کر لیا کہ ان کی کشتی غرق ہو گئی اور وہ لوگ مر چکے ہیں, ورنہ کہاں ایک ہفتہ اور کہاں ایک مہینے. ہم نے ان کے لیے مجلس فاتح خانی منعقد کیا, اور جب ان کی وراثت تقسیم کرنے کی تیاری ہوئی تو ناگہان ان کی کشتی اس حالت میں نظر آئی کہ کشتی ٹوٹی ہوئی تھی, اس کی مشین بیکار ہو چکی تھی, اور اس کا بادبان پارا پارا ہو چکا تھا. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا حادثہ پیش آیا جو تم لوگ ایک ہفتے کا راستہ ایک مہینے میں طے کر سکے. انہوں نے جواب دیا کہ 3 روز تک سفر کرنے کے بعد سمندر میں طوفان آ گیا, کشتی کی لکڑی ٹوٹ گئی اور مشین بیکار ہو گئی. اس کے بعد جب طوفان تھما تو کشتی ادھر سے ادھر لیے پھرتی رہی. رات میں ہمارا کام یہ تھا کہ اپنے کشتی سے چپکائے ہوئے تھے تاکہ گر کے ڈوب نہ جائیں. ہم چپوں کے ذریعے آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے. بلاخر چوتھے یا پانچویں روز ہمارا پینے کا شیرین پانی ختم ہو گیا, اور پیاس کی شدت اس حد تک پہنچی کہ ہم میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی. میرے خلاصے کی آخری سانس چل رہی تھی, اور میں بھی جنبش پر قادر نہیں تھا. ان لمحات میں میں نے کہا, خداوندہ اگر ابھی ہماری عمر باقی ہے تو نجات اور کشادگی عطا فرما. اسی وقت ایک قبر کا ٹکڑا ہمارے سروں پر آیا اور ہماری کشتی پر بارش ہونے لگی. ہم نے ایک ظرف رکھ دیا تاکہ اس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے, اور منہ کھول کے لیٹ گئے تاکہ بارش کے قطرات منہ کے اندر جاتے رہیں. ہم نے مشاہدہ کیا کہ صرف ابر اسی کشتی پر برس رہا ہے. جب ہم نے مٹکا پانی سے بھر لیا تو ابر غائب ہو گیا. واقعہ نمبر 144, زخمی شیر قبر امیر المومنین پر. ایک بزرگوار شیعہ سے منقول ہے کہ ایک رات میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مدار کے قریب حاضر تھا. اس وقت یعنی تقریباً 800 سال قبل, کیونکہ اس کتاب فرحت الغرا کے لکھنے والے سیر ابن تاؤس کے پوتوں نواسوں میں سے ہیں, اور اس دور میں قبر مدار کے اطراف چند جھوپڑیوں کے علاوہ صرف ایک وسیع بیابان تھا. ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک ہم ہمیں کی آواز میرے کانوں میں آئی. میں نے سمجھ لیا کہ شیر کی آواز. جب غور کیا تو نظر آیا ایک شیر قبر امیر المومنین کے پاس موجود ہے. پہلے تو مجھے وحشت ہوئی, پھر توجہ ہوئی کہ وہ کوئی بری نیت نہیں رکھتا کیونکہ مجھے دیکھ چکا ہے, لیکن مجھ پہ حملہ نہیں کیا بلکہ قبر کی طرف چلا گیا. اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے. شیر قبر سے متصل ہوا, برابر نالہ فریاد جیسی آواز بلند کرتا رہا. یہاں تک کہ فضا روشن ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اپنا ایک ہاتھ حضرت کی قبر پر رکھے ہوئے نالا فریاد کر رہا ہے. میں پورے سکون و اطمینان کے ساتھ اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ ایک بڑا کانٹا اس کے ہاتھ میں چبا ہوا ہے اور اس سے مواد نکل رہا ہے, اور وہ اس زخم کی وجہ سے شدید تکلیف میں, لیکن اپنے خدا داد شعود کی بنا پر سمجھتا ہے کہ اللہ علیہ مشکلات علی ابن ابی طالب ہیں, لہٰذا اپنے کو بیشک سے قبر اطہار کی طرف پہنچایا. میں نے وہ کانٹا اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا. اس وقت وہ اپنا ہاتھ قبر مبارک کی خاک پر ملنے لگا جس سے اس کا زخم بھی ٹھیک ہو گیا اور وہ اپنے بیشے کی طرف واپس چلا گیا. خدا کرے حضرت علیہ السلام کے توسل کی برکت سے ہمارے گناہ کی کثافتیں بھی دور ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین. واقعہ نمبر 145. وہ زرگر جس نے نگینے کے دو ٹکڑے کر دیے. امام علی نقی علیہ السلام کے معجزات منقولے کے ایک روز ایک زرگر حضرت کا ہمسایہ تھا. خلیفہ باقی کے وزیر نے اسے بلا کے قیمتی نگینہ اس کے سپرد کیا جس پر ایک نقش کندہ کر کے اسے انگوٹھی میں جوا دے. زرگر اسے لے گیا لیکن چوٹ پڑنے پر وہ قیمتی نگینہ 20 سے دو ٹکڑے ہو گیا. اس طرح ٹوٹ جانے سے اس کی غیر معمولی قیمت گھٹ گئی. زرگر بہت ہی مستریف اور امام کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا. حضرت نے فرمایا خدا قادر ہے, تم مطمئن رہو اور مایوس نہ ہو. کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو اس کی قدرت کے سامنے آسان نہ ہو. آپ نے اسے جو نصیحت فرمایا اس کے بعد ہی اس کے پاس وزیر نے ایک خاص آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ زرگر صاحب میری دو بیویاں ہیں, میں یہ نگینہ ایک کے لیے بنوانا چاہتا تھا لیکن دوسری بیوی نے مجھے زحمت میں ڈال دیا ہے کیونکہ وہ بھی اسی طرح کا نگینہ چاہتی ہے اور دوسرا میرے پاس موجود نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے اس کے دو حصے ہوں, دونوں کے لیے ایک ایک انگشتی بنوا دوں, میں اس کے لیے تمہیں کافی انعام بھی دوں گا. زرگر نے کہا اس کو برابر کے دو حصے میں تقسیم کرنا مشکل ہے, ہو سکتا ہے وزیر کے اقبال سے ایسا ہو جائے. اس طرح اس نے ایک بڑی رقم بھی وصول کی اور امام کی خدمت میں حاضر ہو کر شکریہ بھی پیش کیا. انسان کو چاہیے کہ اپنی امید صرف خدا کی ذات سے وابستہ رکھے. واقعہ نمبر 146. بچھو کے زہر سے فالج کا علاج تاریخ میں درج ہے. تقریباً 700 سال قبل خوارزم شاہ کے زمانے میں جب اس کا مستقر نشاپور تھا جس کی آبادی 15 لاکھ کے قریب تھی, یہی اس کا پایتخت تھا. یہاں ہر فن کے ماہر استاد موجود تھے. فن طب کے سارے کل یحییٰ ابن زکریہ راضی تھے اور ان کا قیام سرزمین نشاپور کے وسط میں تھا. یہ طب کے تمام شعبے میں استاد کل تھے. انہیں ایام فارس کا ایک حاکم فالج کے موز میں مبتلا ہوا. اس کے پاؤں میں اتنا درد تھا کہ وہ زمین گیر اور نقل و حرکت سے معذور ہو گیا تھا. اس نے بہت کچھ علاج کیا لیکن کوئی نتیجہ نہ ہوا. جب لوگ فارس کے اندر اس سے علاج سے مایوس ہو گئے تو عزم کیا کہ اسے نشاپور میں راضی کے پاس لے جائیں. چنانچہ اس دور کے وسائل یعنی کجاوا گھوڑے اور خچر وغیرہ کے ذریعے اسے لے گئے. جس وقت یہ لوگ نشاپور پہنچے تو آفتاب غروب ہو رہا تھا. مجبوراً شب میں اپنے قیام کے لیے کارواں نصرہ کا رخ کیا. گرمی بہت سختی تھی لہذا یہ لوگ اسے اس کی چھت پر چلے گئے. مریض کو اوپر لے جانا دشوار تھا اس وجہ سے اسے نیچے کارواں نصرہ کے صحن میں چھوڑ دیا. صبح کو جب لوگ نیچے آئے تو دیکھا کہ مریض بستر سے اٹھ کے چل رہا ہے. اس سے پوچھا یہ واقعہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا. لوگوں نے طے کیا کہ جب ہم یہاں تک آ گئے تو راضی سے ملاقات کریں یا دیکھیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں. بیمار خود اپنے پاؤں سے راضی کے پاس پہنچا اور واقعہ بیان کیا. راضی نے کہا اس کے کپڑے اتار لیے جائیں. لوگوں نے دیکھا کہ ایک یا دو بچھو بہت ہی زہریلے اس کے لباس میں موجود ہیں. راضی نے کہا کہ اس کی بیماری کا علاج صرف بچھو کا زہر تھا. واقعہ نمبر 147. قضاء الہی فریضے سے منافات نہیں رکھتی. ایک روایت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیوار کے نیچے تشریف فرما تھے. ناگہاں وہ دیوار گرنا شروع ہوئی. حضرت وہاں سے اٹھ کے ہٹ گئے. حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین آپ قضاء خدا سے فرار کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا میں قضاء خدا سے قدر خدا کی جانب فرار کرتا ہوں. قضاء خدا کا کیا مطلب ہے؟ قضاء خدا عالم وجود میں عمل و اسباب سے مربوط. اگر کوئی دیوار گر رہی ہو اور کوئی شخص اس کے نیچے بیٹھا ہو لیکن وہاں سے جنبش نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس کے نیچے دب جائے گا, ممکن ہے کہ مر بھی جائے. قضاء الہی یہ ہے کہ اگر اٹھ کے ایک کنارے چلا جائے تو اس سے کوئی ضرور نہ پہنچے. قضاء حتمی یہ نہیں ہے جیسا تم خیال کر رہے ہو. اگر واقعا قضاء حتمی الہی یہ ہو تو اسے فرار کرنا ممکن ہی نہیں. آدمی کو چاہیے اس فریضے اور ذمہ داری کے مطابق عمل کرے جس کے لیے معین کی گئی ہے. جو کچھ خدا نے اس کے لیے چاہا وہ اکثر دوسرے اسباب و علل سے وابستہ ہوتا ہے جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے. واقعہ نمبر 148. ایک طالب علم کی دلچسپ موت. بظاہر علامہ علی علیہ الرحمہ کی مبارک تحریر جس میں معلوم ہوا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں عصر کے قریب اہل قبور کے لیے فاتحہ پڑھنے کی غرض سے حلہ کے قبرستان گیا. وہاں ایک ناشنا نام نظر سے گزرا. یہ معلوم ہوتا تھا کہ اہل حلہ میں سے نہیں ہے کیونکہ غیر عربی نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. یہ اہل علم میں سے ہیں. مجھے انہیں پہچاننے کی خواہش ہوئی لہذا دعا کی کہ خداوندہ مجھے صاحب قبر کی معرفت کرا دے. رات کو خواب میں ایک جلال القدر نورانی صورت والے سید کو دیکھا. انہوں نے مسرت و نشاط کے ساتھ کہا میں اسی قبر کا ساکن ہوں جس پر آپ نے فاتحہ پڑھی ہے. میں اس کے لیے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. علامہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میں ایرانی ہوں, دینی علوم کی تحصیل کے لیے حلہ آیا تھا. حلے اس زمانے میں یعنی سید ابن طوس علیہ الرحمہ کے بعد جو حلہ میں مقیم تھے, محقق صاحب شریعہ نیز دیگر بہت سے بزرگان دین کا مسکن اور ایک علمی مرکز تھا. چند روز کے بعد فلاں مدرسے میں جہاں میرا قیام تھا بیمار ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں حجرے سے باہر نکلنے کے لائق بھی نہیں رہا. میری حالت بہت سقیم ہو چکی تھی اور ساتھ ہی جسم کی درد کی وجہ سے شدید تکلیف تھی. ناگاہ ایک خوشبو میرے دماغ میں پہنچی اور ایک حسین دلربا صورت نظر آئی جس سے میرے دل کو بہت سکون ملا. اس نے میرا حال پوچھا تو میں نے کہا
میں سر سے پاؤں تک اذیت مبتلا ہوں. اس نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے ایک طبیب لے آؤں تاکہ تمہیں آرام مل جائے. میں نے کہا اس سے بڑا احسان کیا ہوگا. ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک دوسرا خوبصورت اور معطر شخص وارد ہوا جس نے محبت اور مہربانی کے ساتھ میری کیفیت دریافت کیا اور کہا درد کس مقام پر ہے. میں نے کہا پاؤں کی نوک سے مغرب سر کا درد ہو رہا ہے. اس نے اپنا ہاتھ میرے پاؤں تک رکھا اور اوپر کی طرف کھینچا. میں نے کہا یہاں تک تکلیف رفع ہو گئی. اس طرح وہ اپنا ہاتھ اوپر کی جانب کھینچ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا یہاں تک ٹھیک ہو گیا ہوں. یہاں تک کہ جب اس نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو میں نے دیکھا کہ میں ایک کنارے کھڑا ہوں اور میرا بدن حجرے کے فرش پر پڑا ہوا ہے. اسی اثنا میں مدرسے کا ایک طالب علم وارد ہوا, ہاتھ میرے بدن پر رکھا اور کہا افسوس سید کا انتقال ہو گیا. میں نے دیکھا کہ میرے جسم کو غسل خانے میں لے گئے, اس کے بعد کفن پہنایا گیا اور جب قبر میں اتارنا چاہا تو وہی سابقہ کی جمیل صورت نظر آئی. پہلے تو قبر کے حوالے سے مجھے وحشت ہوئی لیکن اس صورت کی آمد سے دل خوش ہو گیا. اس نے پوچھا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا میں تمہارا عمل صالح ہوں. وہ طبیب بھی ملک الموت جناب اسرائیل تھے جنہوں نے تمہاری روح قبض کی اور چلے گئے, لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. علامہ لکھتے ہیں کہ وہ مطلب ہے جو ہم شیعہ امامیہ کے عقائد کا جز ہے کہ عمل ملکوتی یا اچھی یا بری صورت مجسم ہوتا ہے. یہی مسجد کی شب باشی کل گواہی دے گی جس طرح دن اور ساتیں گواہی دیں گی. واقعہ نمبر 149. بنی اسرائیل کا عالم بندر کی صورت میں. روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص زیادہ تر اوقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ رہتا تھا. آپ سے فقہ اور توریت کے مسائل سیکھ کے دوسروں کو بتاتا تھا اور کبھی کبھی اطراف و جوانی میں جا کر دین کی تبلیغ بھی کرتا تھا. پھر ایک مدت تک حضرت موسیٰ نے اسے نہیں دیکھا. ایک روز جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے کہ ناگار ایک بندر آپ کے سامنے سے گزرا. جبرائیل نے پوچھا کہ آیا آپ نے اسے پہچانا؟ حضرت نے فرمایا نہیں. حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہی عالم ہے جو توریت کے احکام آپ سے سیکھ کے اطراف میں پہنچا رہا تھا. یہ عالم برزخ میں اس کی ملکوتی صورت ہے. حضرت موسیٰ کو حیرت ہوئی, چنانچہ آپ نے پوچھا ایسا کیسے ہوا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اس کی غرض یہ تھی کہ لوگ کہیں وہ ایک فقیہ دانشمند اور عالم انسان ہے. اب وہ عالم برزخ کے اندر اس صورت میں ہے اور قیامت قائم ہونے تک عذاب میں مبتلا رہے گا. واقعہ نمبر 150. بیت المال سے گردن بند کی آریت. جس وقت امر المومنین علیہ السلام اپنی خلافت ظاہری کے دور میں کفر کے اندر قیام فرماتے تھے, ایک بار جب عید کا زمانہ قریب آیا تو جناب ام کلثوم بنت امر المومنین نے کسی کو خزانچی کے پاس بھیجا کہ بیت المال سے ایک گردن بند یا ضمانت آریت کے طور پر دے دے جسے عید کے بعد واپس کر دیا جائے گا. اگر وہ گم یا تلف ہو جائے تو ام کلثوم اس کی ضامن ہوگی. خزانچی نے علی کی بیٹی کا یہ پیغام ملتے ہی ایک گردن بند بھیج دیا. امر المومنین علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو ایک نیا گردن بند اپنی دختر کے گلے میں دیکھ کر پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسے میں نے ایام عید کے لیے بیت المال سے ضمانت سے آریت پر لیا ہے. حضرت نے اس پر اعتراض فرمایا اور خزانچی سے جواب طلب فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اسے آریتن لیا گیا ہے اور اس کی ضمانت بھی کی گئی ہے. آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی نے بضمانت اس آریت کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہوتا تو میں اس کے ساتھ اس طرح پیش آتا جس طرح ایک چور کے ساتھ پیش آتا ہوں اور اس پر خدا کی حد جاری کرتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں علی کی بیٹی ہوں لہذا جو چاہوں کروں. خلاصہ یہ کہ قانون کے اندر علی کی بیٹی اور کسی مزدور کی بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. واقعہ نمبر 151. طاؤس یمانی سے سیر سجاد کا ارشاد. طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں مسجد الحرام میں وارد ہوا تو نالہ زاری کی ایک آواز سنی. جب قریب گیا تو آواز نہیں آئی. میں نے دیکھا جو بزرگوار مناجات کر رہے تھے وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں. میں نے پہچانا کہ یہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. آپ کا سر اپنے دامن میں لیا اور میرے آنسو آپ کے چہرے پر گرے. آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے اور میرے محبوب کے درمیان حائل ہو گیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کا ارادت مند طاؤس ہوں. آقا آپ تو فرزند رسول ہیں, نالہ و فریاد تو ہمیں کرنا چاہیے نہ کہ آپ کو, کیونکہ شفاعت کا اصلی حق تو آپ ہی کو حاصل ہے. جیسا کہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا نصب کا نام نہ لو. آیا خدا نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا اس وقت ان کے درمیان نسبتی رشتے قطع ہو جائیں گے؟ پھر فرمایا بہشت اس شخص کے لیے پیدا کی گئی ہے جو خدا کی اطاعت کرے چاہے وہ حبشی غلام ہو, اور آتش جہنم اس کے لیے خلق ہوئی ہے جو خدا کی معصیت اور نافرمانی کرے خواہ وہ قرشی سید ہی کیوں نہ ہو. واقعہ نمبر 152. میدان جنگ میں خدا کے لیے جاؤ انتقام کے لیے نہیں. عراق و ایران کی جنگ میں شہداء شیراز میں سے جو یقیناً خدا کی بارگاہ میں وقت رکھتے ہیں ایک شہید کا جنازہ محاذ جنگ سے لایا گیا. اس کے بھائی نے عہد کیا کہ کس کی تجدید و تکفین کے فرائض ادا کرنے کے بعد خود میدان جنگ میں جائے گا، اور اس کی روانگی سے ایک رات قبل شہید اپنی بہن کے خواب میں آیا اور کہا کہ میرے بھائی سے کہہ دو کہ اگر میدان جنگ میں جانا ہے تو میرے خون کا انتقام لینے کے لیے نہ جائے۔ جب یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا گیا تو میں شہید کی زندگی کے اقتدار پر حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے خیال اور نیت سے بھی آگاہ تھا۔ اس کا بھائی اپنے بھائی کے خون کی تلافی کے انتقام کے لیے محاذ پر جانا چاہتا تھا تاکہ چند صدامیوں کو جہنم رسید کرے۔ ہر چند اس ارادے میں کوئی عیب نہیں، لیکن خدا کے نزدیک اس کا کوئی اجر بھی نہیں تھا۔ جہاد اسی وقت قابل قدر ہے جب وہ خدا کے لیے ہو، نہ اس لیے کہ انہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، لہٰذا میں بھی جا کر ان کے چند سپاہیوں کو قتل کروں گا۔ نیت یہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ میرے بھائی کے نہیں بلکہ مسلمانوں کے قاتل ہیں، لہٰذا میں اخلاص کے ساتھ صرف قربتاً اللہ حرکت کر رہا ہوں۔
مومنین کرام، ابھی جو آپ سوال فرما رہے تھے، یہ کتاب سچے واقعات آیت اللہ شہید دست غیب کی کتاب کیسٹ کی شکل میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، تاکہ تمام مومنین کرام اس کیسٹ کے ذریعے سے زیادہ زیادہ تعداد میں استفادہ فرمائیں۔ پیش کر رہے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں دبستان زہرا۔ خدا حافظ۔